بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں تو تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، پریشانیاں بھی سکون بھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ عالم بنایا جس میں راحت ہی راحت ہے یعنی جنت، اور ایک وہ جگہ بنائی جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے یعنی دوزخ۔ دنیا کو اگر جنت کے مقابلے میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نعمت ہے ہی نہیں، راحت نہیں ہے بلکہ سزا ہی ہے یہ تو، اور اگر دنیا کو دوزخ کے مقابلے میں دیکھیں تو جنت ہے۔ اسی کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مؤمن جب آخرت میں جنت کو دیکھے گا تو سوچے گا یہ دنیا تو واقعی یہ تو ایک جیل تھی، قید خانہ تھا اور سزا تھی، اور کافر جب آخرت میں دوزخ کو دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ دنیا تو جنت تھی، کہ ہاں تو یہاں تو راحت ہے، وہ تکلیفیں نہیں ہیں۔ بہرحال دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے، انما العسر یسرا، عسر بھی ہے یسر بھی ہے۔ اور یہ جو عسر اور یسر، تکلیف اور راحت، جو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اس کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، آفات کیوں آتی ہیں۔ کچھ باتوں کا ذکر ہمیں ظاہر ہے قرآن و حدیث میں تو اس طرح کی باتوں کا ذکر ملتا ہے، تو اس میں یعنی جو باتیں ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہیں بسا اوقات اس کو سمجھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا میں جو کچھ پریشانیاں تکلیفیں، فساد کے لفظ میں سب پریشانیاں تکلیفیں جو مصیبتیں جو آتی ہیں، تو یہ دنیا میں جو پریشانیاں اور تکلیفیں، فی البر والبحر، خشکی کا علاقہ ہو سمندر کا علاقہ ہو، تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ تو گویا کہ اصل سبب اس آیت میں جو قرار دیا ہے وہ اعمال ہیں، انسان کے جرم ہیں، انسان کے گناہ ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مصلحت اور حکمت کیا بیان فرمائی، بما کسبوا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، لیذیقہم الذی عملوا بعض الذی عملوا، کہ لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کے کچھ حصے کا، کچھ سزا ان کو دنیا میں دے دیں، کچھ سزا، اور اس سزا بھی سزا کے لیے نہیں بلکہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، یہ مقصد ہے۔ گویا کہ آنے کا سبب بیان کر دیا، تکلیفوں کا سبب کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا کہ اس میں حکمت کیا ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی زندگی کوئی اچھے رخ پر نہیں چل رہی تھی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو اس تکلیف کو اچھا نہیں بس ٹھیک ہے اب مجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی، لعلہم یرجعون، اور اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ وجہ ہے۔ ایسے واقعات تو بہت سے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، کسی کو یہ بیماری اچانک سے پیش آئی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا، بچ گیا، اب زندگی بدل گئی، اب وہ نمازوں کا پابند، پہلے کبھی نمازوں کا بھی اہتمام نہیں، اب تہجد گزار بن گیا۔ ایسے واقعات بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لعلہم یرجعون۔ تو اصل سبب گویا یہ ہوا کہ اعمال انسان کے اچھے نہیں تھے تو سزائیں اور تکلیفیں آتی ہیں، آیت کے لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ تو اس کا مطلب اب ہم ہر ایک پر اسی اصول کو اگر ہم چلائیں تو ظاہر ہے سوال ذہن میں آئے گا، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا اشد الناس بلاءً الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں جو پہنچتی ہیں وہ انبیاء کو پہنچتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرف تو یہ ہے کہ تکلیفیں جو آتی ہیں ظاہری لحاظ سے، ہم اردو کے لحاظ سے ہم سمجھے تو تکلیفیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ اعمال کی وجہ سے. اور حدیث میں آیا کہ تکلیفیں آتی ہیں, زیادہ بڑی تکلیفیں انبیاء تک آتی ہیں. چونکہ ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں اس کو, بہت سی مرتبہ زبان کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں اس کو. اور یہ ایسے تو عجیب عجیب سوالات ہیں لوگوں کے کہ اردو کی وجہ سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیا. لفظ قربانی ہے, ہم لفظ قربانی استعمال کرتے ہیں اردو میں, تو اس کو ہم عربی میں لے جائیں تو بالکل بات کچھ اور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قربانی کا لفظ اردو میں کچھ اور ہے, عربی میں کچھ اور ہے. ہم عام طور پہ چلو استعمال کرتے ہیں تو جو ہم ذی الحجہ میں جو ہم قربانی کرتے ہیں, یہاں پر رہتے ہوئے جو قربانی کرتے ہیں, تو اس کو ہم قربانی کا اضحیہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے, تو اس کے لیے لفظ قربانی استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم جب حج میں جاتے ہیں اور حج کے موقع پر جو حاجی جو ذبح کرتا ہے اس کو بھی ہم قربانی کہہ دیتے ہیں. اب اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کا حکم الگ ہے, اس کا حکم الگ ہے. لوگ قربانی کے لفظ سے ادھر ادھر احکام میں ادھر سے ادھر اختلاط ہو جاتا ہے, اس سے عجیب عجیب مسائل پیش آتے رہتے ہیں. کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص احادیث کا انکار کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے اور یہ گمراہ ہو گیا, تو امام بخاری نے کتنی حدیثوں کا انکار کر دیا؟ کہاں انکار کیا انہوں نے, صرف بخاری میں اتنی حدیثیں لائے ہیں, باقی حدیثوں کا انکار؟ انہوں نے اصل میں کوئی اردو کی کتاب پڑھ لی تھی, اور اردو کی کتاب میں انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. میں اس میں جو پتہ نہیں وہ کیا سمجھا ہوگا اور کیا پڑھا ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں, یہ زبان کی وجہ سے شاید فرق ہوا ہے اور کسی نے ترجمے میں غلط ترجمہ کر دیا, ترجمہ غلط ہو گیا ان کی عبارت کا, تو اس کی وجہ سے کوئی سمجھا کہ اسے صحیح حدیث ہے, صحیح, اس کے علاوہ سب حدیثوں کا انکار کر دیا, تو سیاہ ستہ وغیرہ کی جتنی بھی تمام حدیثیں سب کا انکار کر. انکار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں تمام صحیح حدیثیں بھی نہیں لاؤں گا, تمام حدیث صحیح حدیثوں کا جمع کرنا بھی آسان نہیں ہے, مگر جو حدیثیں میرے نزدیک صحیح تھیں اور جو مجھے جس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے وہ میں نے بخاری شریف میں جمع کی ہیں, تمام صحیح حدیثوں کو بھی جمع کرنا انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا. تو بسا اوقات یہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے انسان کو, جب ایک سے دوسرا ترجمہ ہوتا ہے ترجمہ ہوتا ہے. بائبل وغیرہ میں یہی ہوا کہ ایک ترجمہ ہوا, پھر ترجمہ ہوا, پھر ترجمہ ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں کہاں ہے, ناموں کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. تو نام کا ترجمہ ہوا ایک زبان سے دوسری زبان میں, پھر منتقل ہوتے ہوئے کوئی کچھ کوئی اور بن گیا. وہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں ویدا وغیرہ, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, لیکن وہ ترجمہ ہونے کے بعد اس کے مفہوم کے لحاظ سے اب وہ اس کا نام تو پایا جاتا, نام تو ہے, مفہوم کے لحاظ سے وہ ترجمے بدل گئے, لیکن نام انہوں نے بدل دیا. مطلب ہوا یہ کہ انہوں نے ناموں کے بھی ترجمے کر دیے. جب وہ نام کے ترجمہ ہو گیا تو اب مفہوم میں بعد والے نے کچھ اور ادا کیا, اس کے بعد والے نے کچھ اور ادا کیا, کسی اور زبان میں کچھ اور مفہوم میں اس کو ادا کیا, تو وہ پورا ظاہر بات کا جو اصل مقصد تھا وہ بدل گیا. بہرحال تو اب یہاں پر ہم دیکھیں قرآن کریم ہی کے الفاظ میں غور کریں کہ ظہر الفساد, فساد کا لفظ آیا, تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اعمال کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبہ, مصیبہ کا لفظ آیا, اعمال کی وجہ سے. اور حدیث میں جو لفظ آیا اشد الناس بلاء, یہ ابتلا کی بات ہے. ابتلا الگ چیز ہے اور مصیبت اور فساد الگ چیز ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا اولیاء کو جو تکلیفیں جو پہنچتی ہیں وہ مصیبت, اس کو فساد نہیں کہا گیا ہے, اس کو ابتلا کہا گیا ہے. عربی زبان میں فرق ہے, ہم اردو میں سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں اشکالات پیش آتے ہیں. ویسے بھی ظاہری مفہوم کے لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے تو ویسے بھی ہوتا ہے. ہمیں بہرحال اپنی یہ سوچ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے کوئی غلط کام کر لیا, کچھ عرصے کے بعد کوئی بیماری آ کے دیکھا اس نے وہ کیا تھا اس وجہ سے ہوا. ہمارا یہ حق نہیں ہے, یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے کہ یہ تکلیف اس پر کیوں آئی ہے, اس کے کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے آئی ہے یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلانے کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس وجہ سے کیا ہے, یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے. اور بسا اوقات پھر اسی چیز کو ہم صحیح اور غلط کی علامت بنا لیتے ہیں, حق اور باطل کی علامت کے طور پر اس کو پہچاننے لگ جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ایسے تو واقعات ملتے ہیں کہ جب ان چیزوں کو علامت بنا لیا گیا, ایسا تو ہوتا ہے. اگر واقعتاً یہ بات تھی کہ جو حق پر ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی, اس پر سزا نہیں آئے گی. انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے, کوئی ایسا مؤمن ہے جو کہہ سکتا ہے کہ وہ باطل پر تھے؟ والعیاذ باللہ. بہرحال جب انبیاء کے بارے میں ان کو شہید کیا گیا, ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو 950 سال تک تکلیفیں پہنچائی گئیں, اس زمانے میں اگر ان کے حالات کو دیکھیں, کوئی سوچے اچھا نہیں صحیح ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے, بات غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی مکہ مکرمہ کے دور میں, آخر اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، صحابہ کو چھوڑنا پڑا. اب دنیاوی نظر سے ہم دیکھیں، دیکھو یہ حق پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. کسی کی مدد دنیا میں آتی ہے، کسی کی مدد آخرت ہی کے لیے رہنے دی جاتی ہے، کسی کی جلد آتی ہے، کسی کی دیر سے آتی ہے. مدد کا وعدہ تو ہے لیکن وقت طے نہیں کیا گیا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، وقت بیان نہیں کیا گیا تھا. صحابہ سے مشورہ کیا، وہ تو 6 سال ہو گئے مکہ مکرمہ، اپنا وطن اصلی دیکھا نہیں، کعبہ جانے کو دیکھنے کو دل ترس رہا ہے، عمرہ کرنا ہے. صحابہ میں جوش تھا، نہیں نہیں ہم اسی سال چلتے ہیں. تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سب کی رائے ہوئی، مشورہ ہوا، چلنا شروع ہوئے، لیکن رکاوٹ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ میں ہونے کے، احرام میں ہونے کے باوجود، صحابہ کے احرام میں ہونے کے باوجود عمرہ نہیں کر سکے، روکا گیا، واپس آنا پڑا. حالانکہ خواب دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، سچا تھا. قرآن نے پھر تائید کر دی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے سچا ہی خواب دکھایا ہے، لیکن اس خواب میں وقت متعین نہیں کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تو آتی ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، تکلیف کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. کبھی وہی تکلیف کسی کے لیے رفع درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے وہی تکلیف اگر آتی ہے تو اس کے لیے وہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. مختلف لوگ، اور بعضوں کو اس گناہوں کی سزا میں بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ توبہ کر کے متنبہ ہو کے پھر صحیح راستے پر لگ جاتے ہیں، اور بعضوں کے لیے صرف سزا ہی سزا ہوتی ہے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. گزشتہ ہم امتوں کے حالات دیکھیں تو سزاؤں کی بڑی وجہ اگر ہم دیکھیں، بہرحال اب ہم خلاصہ اس لحاظ سے کہ اب یہ بہرحال دنیا کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان پریشانیوں سے نجات کی کیا صورتیں اسلام نے بیان کی ہیں. ان تکلیفوں کے موقع پر، ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے، یا ان تکلیفوں میں کوئی مبتلا ہو چکا ہے تو اس سے نکلنے کی کیا صورت اسلام نے بیان کی ہے، ہمیں تو اس نظر سے دیکھنا ہے. ہم تاریخ پر دیکھیں، قرآن کریم میں دیکھیں کہ گزشتہ امتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کی، ان کے واقعات بیان کیے، بنیادی سبب اگر کسی وجہ سے تکلیف اور پریشانی یا ہلاکت کا آتا ہے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا. عذاب کا اور دنیا میں ہلاکت کا اور بڑی بڑی تکلیفوں کا جو اصل سبب ہمیں اگر کہیں ملتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا، تو اللہ کی نافرمانی ہے. تو بڑا سبب نافرمانی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات کا بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سے تعلق ہے. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاثن منجیات و ثلاثن مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات کا ذریعہ ہیں، 3 چیزیں وہ ہیں جو ہلاکت کا ذریعہ ہیں. نجات کا ذریعہ، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت، چاہے مجمع میں ہو یا چاہے تنہائی میں ہو، دونوں حالتوں میں خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت. خشیت کا جو تقاضا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. تو یہ نجات کا، بہرحال یعنی تکلیفوں کا آنا تو یہ مقدر ہے من جانب اللہ، لیکن ان سے نجات کے بھی اسباب بیان کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال ایک سبب ہوا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اور دوسرا سبب ہوا کہ نجات کا، کہ انسان تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ہمیشہ انسان ایک اعتدال والی صورت اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیسے دیے ہیں، دنیا زیادہ دی ہے، تب بھی ایک معتدل راستہ اختیار کرے، تنگی ہے تب بھی معتدل راستہ اختیار کرے. القصد فی الفقر والغنا، اس لیے کہ زیادہ پیسے آگئے تو اسراف، فضول خرچی، غلط جگہوں پر فضولیات میں خرچ، تو وہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. تو اس میں انسان اپنے آپ کو اعتدال پر رکھے. تنگی ہے، حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی، حقوق ادا کرنے میں اس میں کوتاہی نہیں کرنی، جس کے حقوق میرے ذمے ہیں کوئی حرج نہیں، تھوڑی کمی ہے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظام کر دیں گے، لیکن جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے، اس میں اعتدال باقی رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق انسان پر مقرر ہیں، یعنی کہ اچھا نہیں، پہلے میرے پاس 20,000 ہوا کرتے تھے تو میں اس لحاظ سے، اب میرے پاس صرف 5,000 رہ گئے، نہیں، 5,000 ہیں تو صحیح. انسان کو شیطان یعیدکم الفقر، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اتنا کر لو گے تو پھر یہ ہو جائے گا. فی الحال اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہے. تو یہ منجیات میں شمار کیا گیا. نجات دینے والے جو اسباب ہیں، انسان کو ذہنی بھی سکون ہوگا اور راحت ہوگی، اور ظاہر ہے کوئی گناہ بھی انسان کے ذمہ نہیں آئے گا. اور تیسری چیز نجات دینے والی، انسان حق کا ساتھ دے, صحیح کا ساتھ دے, حق کا ساتھ دے, چاہے انسان کے لیے اس میں راحت ہو یا تکلیف ہو, چاہے خوشی کا موقع ہو, ناراضگی کا موقع ہو, بہرحال انسان صحیح اور حق کا ساتھ دے گا. یہ منجیات میں بیان کیا گیا ہے. انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ غلط ہے, نہیں, چونکہ یہ میرا ساتھی ہے, میرے خاندان کا فرد ہے, میرا ساتھی ہے, تو اس کا مکمل ساتھ دینا, اس کی غلطی کو صحیح ثابت کرنا ظاہر مہلکات میں آ جائے گا. تو منجیات میں نجات کے اسباب یہ ہیں, اگرچہ اس کی وجہ سے پھر انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں, تو انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے, انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں کہ انبیاء کے اور بعد کے لوگوں کے ہم تاریخ اگر دیکھیں, تاریخ اسلام ہی میں دیکھ لیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سخت کوڑے لگائے گئے, اپنے وقت کے امام, دنیا ان کو امام مانتی ہے, لیکن سخت تکلیفوں سے گزرے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اچھا یہ حق پر ہوتے تو ان کو غلبہ ہوتا, ہماری سوچ غلط ہے, وہ حق پر ہی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے گزارا اور اہل حق کو بتایا کہ دیکھو حق پر جمنا اس طرح ہوتا ہے کہ تکلیفیں بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, ہاتھ جن کے کھینچ لیے گئے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, جو اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود جیل اور قید میں مقید تھے. یہ بہرحال بڑوں بڑوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اور تکلیفوں سے گزرے ہیں, تو بہرحال حق کہنے کی وجہ سے ہی ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بتوں کی مخالفت چھوڑ دیتے تو راحت میں رہتے, حق کی وجہ سے ہی تکلیفیں آئی ہیں. امام لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں, عجیب عجیب نصیحتیں ان کی ملتی ہیں, لیکن قرآن میں جو نصیحتیں ان کی ہیں اس میں جو اخیر میں ہیں, یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک, مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرتے رہو, اور اس کے ساتھ جب آگے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, لوگوں کو برائی سے بھی روکنے کا اہتمام کرو, اچھی باتوں کا بھی حکم دو, ساتھ ساتھ اخیری بات کیا ہے, اور واصبر علی ما اصابک, مفسرین نے لکھا ہے دیکھو اس کے نتیجے میں صبر بھی کرنا پڑے گا. جب انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا, جب حق بات پر جمے گا, تو ظاہر حق کا ساتھ دے گا, تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی پریشانیاں ہوں گی, لوگ مخالفت کریں گے, اور اس مخالفت کی وجہ کے باوجود حق پر جمے رہنا وہ صبر ہے. واصبر علی ما اصابک, یہی ساتھ ساتھ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ واصبر بیان کر دیا کہ اس کے ساتھ صبر بھی ضروری چیز ہے, اور یہ تو ہمیں پوری تاریخ اسلام بتاتی ہے ہماری, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے بعد نہیں, بلکہ پہلے کے تمام اگر ہم دیکھیں انبیاء کے واقعات, صلحاء کے واقعات, جہاں پر حق پر جمنا پایا گیا تو تکلیفیں اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. تو تکلیف کا آنا, دنیا میں پریشانیوں کا آنا, یا کسی پر ظاہری لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں سزا کا آنا, یہ سزا ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ابتلاء اور آزمائش ہو سکتی ہے, اور یہ تو ہمیشہ اہل اللہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اہل حق کے ساتھ ہوتا رہا ہے. ثلاث منجیات, تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں مہلکات ہلاک کرنے والی ہیں. نمبر ایک, شح المطاع, لالچ, انسان کے اندر لالچ اندر ہے, اس کا اتنا اثر ظاہر نہیں ہوا, نقصان ظاہر نہیں ہوا, یہ مل جائے اتنا حاصل ہو جائے, جب تک اندر ہے تو اس کا اتنا نقصان ظاہر نہیں ہوتا, لیکن شح المطاع, ایسی لالچ کہ انسان اس کے تقاضے پر عمل بھی کرنے لگ جائے, کہیں سے اس سے یہ بات کہہ دی, اس کے سامنے یہ تذکرہ کر دیا, اپنی یہ ضرورت کا اظہار کر دیا, یہ شح المطاع, یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. وہو المتبع, انسان کو کسی چیز کی خواہش ہے, ایسی چیز جو شریعت کے اصول کے لحاظ سے درست نہیں ہے, کوئی غلط چیز کی خواہش ہے اور اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے, خواہشات کو پورا کرنا. اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوا, نجات کے لیے جو قرآن میں بیان کیا, اللہ کی خشیت اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچانا, خواہش کے مطابق اگر انسان زندگی گزارنا شروع کر دے, یہ سب سے بڑی بنیاد ہے, جڑ ہے انسان کی برائیوں میں مبتلا ہونے کی, یہی چیز ہے, یہ دل چاہ رہا تھا, خواہشات پر انسان چلتا رہتا ہے تو ہلاکت میں چلا جاتا ہے. اور تیسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, اعجاب المرء بنفسہ, انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے. کبھی انسان دنیا کی چیزوں کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, کبھی انسان دینی کسی نعمت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی توفیق دے دی, خود پسندی. کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے یہاں جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی بنا پر خوش پسندی, اپنے آپ کو انسان اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. تو یہ اعجاب اور عجب جو ہے وہ اب کسی کے یہاں دنیا کی قیمت ہے تو دنیا کی وجہ سے دیکھو میرے پاس یہ ڈگری ہے میرے پاس یہ ہے, دنیا والے اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کی بنا پر عجب ہے. جہاں پر دینداری میں معاملہ آتا ہے تو دیکھو میں نے یہ کیا اور فرانے نے یہ کیا, میں نے اتنے قرآن ختم کیے. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے, کس کا ایک پارا پڑھنا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. جو بیچارہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے, پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے اور اس کو دیر لگتی ہے, اس کا ایک پارا پڑھنے کی جو قیمت ہوگی, ہو سکتا ہے دوسروں کے 10-20 پارا پڑھنے کی وہ قیمت نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال اعجاب المرء بنفسہ ہی انسان کے مہلکات اور ہلاکت والی چیزوں میں سے ہے. تو بہرحال بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ نجات کا بنیادی سبب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا, اور اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب اعمال صالحہ سے اپنے تعلق, جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس مہینے میں کچھ عطا فرمایا ہے, جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ کی نعمت ہے, اب اس پر قائم رہنا اور اس کو باقی رکھنا. اور پھر خاص طور پہ بعض اعمال وہ ہیں جن کی تاثیر بیان کی گئی ہے, ہلاکت سے بچانے والے اور ظاہر اس طرح کے اعمال, سورہ کہف وغیرہ کا جو ذکر ملتا ہے, اس طرح کی چیزوں کا انسان اہتمام کرے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز ہے استغفار, توبہ استغفار کا اہتمام. اس بارے میں ایک رسالہ بھی شاید بہت سے نے لیا ہوگا, پیچھے تقسیم کے لیے رسائل لکھے ہوئے تھے, جو بھی لینا چاہیں اس میں سے لے بھی سکتے ہیں, کسی اور کو دینے کے لیے بھی لینا چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں. وہ چہر استغفار اس پر لکھا ہوا ہے, حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری جو ہمارے استاد بھی ہوتے ہیں اور ہمارے شیخ بھی ہوتے ہیں, بہرحال ان کا ہے کہ انہوں نے احادیث میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو استغفار کے جو الفاظ استعمال فرمایا ہے مختلف احادیث میں, ان کو بھی جمع کیا, پھر قرآنی آیات میں جو استغفار کا جو ذکر ملتا ہے اس کا بھی, اور پھر شروع میں مختصراً کہ دیکھو استغفار کے یہ بھی فائدہ, قرآن و حدیث میں جو جو استغفار کے فوائد ملتے ہیں ان کو مختصراً شروع میں بیان کر دیا گیا ہے. تو استغفار کے متعلق اچھا مجموعہ اس میں جمع ہو گیا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب آخری رمضان تھا, بات کہیں رخ پر چلے جاتی ہے, جب آخری رمضان تھا اور آخری دن تھا, آخری سحری کا وقت تھا, تو غالباً وہی وقت تھا, تو یا اس کے قریب قریب کوئی وقت تھا, میں وہیں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا, مجھ سے فرمایا تھا کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, جو پوچھنا ہو مولانا احمد صاحب سے پوچھ لیا کرنا. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا, مفتی احمد صاحب خان پوری جن کا یہ رسالہ ہے, تو انہوں نے مجھے یہی کہہ دیا تھا آخر میں, گویا کہ میں اب میرا جانے والا ہوں, مجھ سے بلکہ یہ بھی کہہ دیا تھا یہ میری آخری سحری ہے, یہ تو کہہ دیا تھا یہ میری آخری سحری ہے, میرے ساتھ آخری سحری کر لو, اور یہ فرمایا تھا کہ آئندہ جو کچھ پوچھنا ہو ان سے پوچھ لیا کرنا. تو بہرحال یہ ان کا رسالہ ہے اور استغفار سے متعلق ہے, جو بھی لینا چاہیں کسی اور کو دینا چاہیں وہاں تقسیم ہی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. استغفار کیا ہے, اس کے فوائد وغیرہ تو اس میں انشاءاللہ مل ہی جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا من کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. دین و دنیا اور آخرت کی ہر خیر آ گئی. جو شخص استغفار کا اہتمام کرتا ہے, اس کی پابندی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. جعل اللہ له من کل ہم من ہم فکر, اس کا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس کا کیا حل ہوگا, من کل ہم من فرجا من کل ضیق, کہیں پریشانی میں پھنس چکا ہے, من کل ضیق مخرجا, اس سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ راستے پیدا فرما دیں گے. اور ورزقہ من حیث لا یحتسب, بے حساب اللہ تعالیٰ جہاں سے اس کا گمان بنا ہوگا, وہ گمان بنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی اس کو پہنچتی رہے گی. عجیب اللہ تعالیٰ نے استغفار کا, یہ کچھ ایسے آثار ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں, اگرچہ جیسے پریشانیوں کے دنیا میں تکلیفوں کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں, یہ باطنی اسباب ہیں, اور راحت کے ان پریشانیوں سے بچنے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں حقیقی اسباب ہیں, جو نظر نہ آنے والے لیکن حقیقی اسباب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام نبی التوبہ بیان کیا جاتا ہے, کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے. ایسے پیغمبر جن کا کثرت سے توبہ استغفار کرنا ثابت بھی ہے, ان کی امت کے لیے توبہ استغفار آسان کر دیا گیا. گناہ ہوا, بڑے سے بڑا گناہ ہوا, توبہ استغفار کر لو, معاف ہو جائے گا اس کی شرائط کے لحاظ. ایک مرتبہ ایک شخص ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا کہ میرے گناہوں والی زندگی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا گناہ, بعض گناہ ایسے ہیں مجھے پتہ ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, میرے لیے کیا صورت. فرمایا کہ استغفار پڑھ لیا کرو, روزانہ سونے سے پہلے استغفار کر لیا کرو. ان کو تو بتا دیا, ساتھ دوسرے جو تھے انہوں نے سوال کیا, علماء میں سے تھے, سوال کیا کہ استغفار کا کیا فائدہ جب اس کا ارادہ ہی نہیں ہے چھوڑنے کا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم پڑھے لکھے ہو، میں سمجھا تھا کہ تم سمجھتے ہو، استغفار میں اور توبہ میں یہ تو فرق ہے. توبہ میں تو شرائط ہیں کہ انسان کے یہ شرط ہے کہ اچھا کہ ایک تو ایک ہی دل میں ندامت ہو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، یہ توبہ کے لیے شرط ہے. استغفار تو یہ کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ گناہ ہے اور میں، مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی مجبوری سمجھ کر، چاہے تیرے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے وہ مجبوری نہ ہو، یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میرے نزدیک کوئی تیرے لحاظ سے کوئی عذر تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہوں، میں نے گناہ تو آج کر لیا ہے، آج کے لیے معاف کر دے، کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بچنے کی، لیکن میں ابھی بھی وعدہ نہیں کرتا. استغفار تو کر لیں، جتنا آج ہوا اتنا تو معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے ٹھیک ہے نہ کرنے کا پختہ ارادہ، چاہے چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو. توبہ کے لیے تو شرائط ہیں، استغفار کے لیے وہ شرط نہیں ہے. جب انسان یہ کرتا رہے گا تو کم از کم اتنا تو ہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے سامنے درخواست پیش کر دی تھی کہ میں یہ چیز مجھ سے نہیں چھوٹتی، آپ تو چھوڑا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ وہ بھی چھوڑا دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ بھی راستہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس استغفار اور توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو، یا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہ ہوا تبھی، ہمارے گناہ ہماری غلطیاں تو ویسے بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بہت سی مرتبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے توبہ استغفار فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں کون سے گناہ کا انتظار ہے کہ ہم گناہ کریں پھر توبہ استغفار کریں گے؟ تو توبہ استغفار تو زندگی کا ایک حصہ ہے. ہمارے مشائخ کے معمولات میں جو تین تسبیحات ہیں بنیادی، تیسرا کلمہ اور استغفار اور درود شریف، تو استغفار تو ایک زندگی کا حصہ ہو کہ انسان استغفار کا اہتمام کرے. تیسری چیز ہے جس کا اہتمام کی ضرورت ہے وہ دعا ہے. ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے. اور بعض روایتوں میں تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ان سے ظاہر تعلق بھی تھا، محبت تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے کہ میں دعا مانگتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، وہی پریشانی سے نجات، عافیت مانگو. عافیت، اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی عافیت، آئندہ بھی انسان اللہ تکلیفوں سے بچا رہے، عافیت، عافیت مانگو. فرماتے ہیں مجھے غالباً ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اہم کوئی دعا ہوگی جو میرے لیے بتائیں گے. چند دنوں کے بعد پھر میں حاضر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص دعا بتا دیجئے میں مانگا کروں. فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگو، جس کو یہ مل گیا اس کو ہر خیر مل گئی، دنیا میں بھی انسان عافیت میں رہے اور آخرت کی بھی عافیت مل گئی، تو اس کا مطلب ہر تکلیف سے محفوظ ہو گیا. عافیت کا لفظ ایسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو اس کی تاکید فرمائی کہ دیکھو عافیت مانگو، سب سے بڑی چیز مانگنے کی جو ہے وہ عافیت ہے. بلکہ ایک صحابی تھے، وہ بڑی تکلیف میں، بیماری میں، عجیب حال ہو گیا تھا، بالکل کمزور ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو بظاہر بذریعہ وہی آپ کو بتایا گیا ہوگا یا آپ نے فراست سے پہچان لیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم کوئی خاص ایسی کوئی دعا کرتے تھے یا کوئی تمہاری دعا کا معمول ہے، کوئی خاص پڑھنے کا معمول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رکھی ہے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تکلیفیں اور جو سزا تو آخرت میں مجھے دینے والا ہے دنیا ہی میں دے دے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر اس کی استطاعت ہے، طاقت ہے، آخرت کے عذاب کو دنیا میں برداشت کر سکو اس کی طاقت ہے، نہ آخرت میں برداشت کر سکتے نہ دنیا میں. اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگو کہ جو اللہ آخرت کی سزا کو دنیا میں دے سکتا ہے، معاف بھی تو کر سکتا ہے. بہرحال آنکھیں کھل گئی صحابی کی کہ ہاں بات تو ایسی ہی ہے کہ جو آخرت، جو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا دنیا میں دے سکتا ہے وہ معاف بھی تو کر سکتا ہے. عافیت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو یہ تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، چونکہ دین مکمل ہونا تھا، ایسے واقعات بھی پیش آ گئے کہ ایسا نہ ہو، مانگنا ہے تو سب سے اچھی والی چیز مانگو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت مانگو. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جو ہمیں ادنا درجے کی اگر جنت دے سکتا ہے تو اعلیٰ درجے کی بھی دے سکتا ہے. مانگو تو بڑھ کر مانگو، اللہ کے خزانوں پر نظر کر کے مانگو، اپنے عمل اور اپنی کوشش پہ نظر کر کے نہ مانگو. تو یہ دعا ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا ہے. دعا میں اتنی طاقت ہے کہ تقدیر کو ہی بدل دیں. اب اس کے معنی جو بھی ہوں، لیکن بہرحال اتنی اس کی دعا کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے اور انسان کے بہت سے الدعاء ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تکلیف آ چکی ہے, جو پریشانیاں آ چکی ہیں, اس کے لیے بھی دعا مفید ہے. انسان سوچتا ہے اب تو ہو گیا, اب ختم. کتنے ایسے جو کبھی گزرے ہوں کہ کوئی تکلیف آئے ایسا سوچتا ہے کہ اچھا اس سے تو اب راحت نہیں ملنے والی. ایک عرصے کے بعد اچھا وہ 15 سال 20 سال پہلے ایک چیز تھی, اب تو وہ پرانی ہو گئی, انسان بھول بھی گیا اور اس کے تکلیف جو ذہن میں اس کی تکلیف کا جو خیال تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو بہرحال یہ تو ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ دیکھو دعا جو تکلیف آ چکی ہے اس کے لیے بھی مانگو, اس میں بھی نفع مند ہے. کم از کم اتنا تو ہوگا, جو چیز ہو چکی وہ ہو چکی, کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ذہنی طور پر آرام اور سکون حاصل ہو جائے گا. وہ نہیں ہوگا, کم از کم اتنا تو ہوگا کہ آخرت کا اجر تو تمہارا لکھ دیا جائے گا. بہرحال دعا کا فائدہ ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تو یہی امید انسان رکھے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف بھی دور کریں گے, اس کا کوئی نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل, جو تکلیفیں نہیں آئی آئندہ کی رکاوٹ کے لیے بھی دعا مفید ہے. دعا تو ایسی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہے, کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. سجدے میں مانگے, سب سے اچھی بات ہے کہ وہاں اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ جو ہوتا ہے سجدے کی حالت میں, اس وقت مانگے. نہیں, چلتے پھرتے جب بھی مانگ لیں. کوئی شرائط, کوئی آداب, ٹھیک ہے دعا کے آداب کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا اچھا ہے, لیکن کبھی کبھی ہم آداب کی وجہ سے کسی عمل کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس کے لیے وضو ہونا چاہیے, بیٹھا ہوا ہونا چاہیے, ہاتھ اٹھانے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تو اس کی وجہ سے اصل عمل کو چھوڑ دینا. آداب ہے, اچھا ہے, وہ بھی کر لے انسان, یہ بھی کر لے, دونوں پر عمل کر لے. ایسا نہ ہو کہ جب بھی دعا مانگنی ہے تو انسان چلے لیٹے ہوئے ہیں, چلو اب لٹے لٹے جب تک نیند نہیں آتی تو دعا کر لیں. دعا اصل جو اس کے دعا کے آداب ہے اس کے مطابق بھی کر لیں, پھر زائد اس وقت بھی کر لیں. لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے مدد فرما دیں, یہ تکلیف ہے دل میں, یہ پریشانی ہے, کسی قسم جو بھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے انسان باتیں کر رہا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک چیز بہرحال ایک ضمنی اسی سے متعلق ہے, دعا سے متعلق, اگرچہ اس مضمون سے متعلق تو نہیں, کہ کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے دعا کے آداب میں, کہ دعا کے آداب میں تو ہاتھ اٹھانے چاہیے, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. تو اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے تو بسا اوقات لوگ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, وہاں بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کھانے سے پہلے بھی وہ, اور کھانے کے بعد بھی, کھانے کے بعد کی دعا. اب کھانے کے بعد کی دعا میں ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں بسا اوقات لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, لیکن چہرے پر کیسے پھیریں گے, وہ تو ہاتھ تو گندے ہیں ابھی, ورنہ پھر چہرے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بہرحال تو یہ ہاتھ اٹھانے کا بھی اصول ذہن میں ہونا چاہیے. اصول یہ ہے کہ جس دعا کے الفاظ متعین ہیں, اوقات متعین ہیں, ان میں عموماً ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. اوقات متعین ہیں, الفاظ متعین ہیں, وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اذان کے بعد کی دعا ہے, وہ الفاظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, وہی دعا پڑھنی ہے ہمیں. ہاں اس کے علاوہ کچھ مانگنا چاہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں, ٹھیک ہے, اسے کہ اپنے الفاظ میں ہم مانگ رہے ہیں, اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, وہ ہم نقل کر رہے ہیں, وہ الفاظ نقل کر رہے ہیں, اب وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا. اس کا وقت بھی متعین ہے, الفاظ بھی متعین ہے, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہے, استنجا کے لیے جا رہے ہیں, استنجا سے نکل رہے ہیں, یہ سب وہ ہیں جن کے الفاظ اور اس کے اوقات متعین ہیں, وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. لیکن انسان اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے, یہ مانگ لے وہ مانگ لے, مثلا نماز کے بعد دعا ہے, انسان اپنے لیے مانگتا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ بھی ہیں لیکن وہ متعین نہیں کہ یہی مانگنا ہے, تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. انسان ہاتھ نہ اٹھائے ویسے ہی مانگ لے, اس کے لیے ہاتھ اٹھانا آداب میں شامل نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ایک چیز ہو گئی دعا, اور ایک تیسری چوتھی چیز, تو ایک چیز اصل چیز ہمیں پریشانیوں سے نجات کی جو بنیادی چیز ہے, وہ ایک تو تعلق مع اللہ ہے, دوسری چیز ہے استغفار کا اہتمام, تیسری چیز ہے دعا کا اہتمام. یہ تین چیزیں ہو گئیں. اب اس کے ساتھ یعنی ایک اور چوتھی چیز ہے, لیکن ایک بات اور جو شروع میں واضح شاید نہ ہوئی ہو, کہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ تکلیفیں آنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک ہوتا ہے سزا کے طور پر آنا, ایک ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے آنا. وہ جو سزا والی تکلیفیں ہم اس سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر ظاہر ہے کہ انسان جب کسی مشقت سے گزرتا ہے عبادات کا اہتمام کرتا ہے, تو یہ عبادات اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں, درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہیں. جب ان کے ذریعے سے درجات بلندی ہوتی ہے تو تکلیفوں میں کمی ضرور آ جاتی ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اختیاری مجاہدہ کر لو, اختیاری مجاہدہ نہیں کرو گے, اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جس کا جو مقام رکھا ہے وہ تو ہے کہ اختیاری مجاہدہ نہیں کرو گے تو پھر اضطراری مجاہدہ سے گزرنا پڑے گا. اضطراری مجاہدہ کیا ہے؟ وہ تکلیف ہے, پریشانیاں. تو انسان اپنے طور سے جتنا کر سکتا ہے اہتمام کر لے, عبادات کا اہتمام کر لے, اس مجاہدے کے ذریعے سے وہ جہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کے بدلے میں بہت سی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی مقام لکھ دیتے ہیں, اس مقام تک اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں, اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اس مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز وہ ہے صدقات کا اہتمام. صدقات, اس کے تو خیر بے شمار فائدے ہیں, احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات آتی ہیں, لیکن یہ بھی ایک منجیات میں سے, نجات دینے والے اعمال میں سے اور پریشانیوں سے بچانے والے اعمال میں اس کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے باقی روب صدقہ فعین البلا علا تخطا, کہ دیکھو صدقات دینے میں جلدی کیا کرو, دیر نہ کیا کرو, اس لیے کہ تکلیفیں آنے سے پہلے جب صدقات ہوتی ہیں تو ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اس سے پھر تکلیفیں اس کی وجہ سے رک جاتی ہیں, آزمائشیں اور پریشانیاں رک جاتی ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعو مرضاکم او کما قال علیہ السلام دعو مرضاکم بالصدقہ, کہ اپنے بیماروں کا علاج بھی, اپنے بیماروں کا علاج بھی صدقات کے ذریعے سے کرو, کہ بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی تو اچھا صدقات صدقہ ادا کر دو, اللہ تعالیٰ کبھی اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کر دیتے ہیں. ہمارے جو بہت سے عامل ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکرا ذبح کر دو, یا یہ وہ تو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں بکرا وغیرہ صدق, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ عملیات کی قبیل سے ہو نہ ہو, بہرحال شرعی لحاظ سے ہم دیکھیں تو صدقہ, ہاں صدقہ بکرا ہو یا پیسے ہوں یا جو بھی چیز لوگوں کی ضرورت جس سے پوری ہوتی ہو, صدقہ جو ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ صدقہ دینے سے جو بیماری آ چکی ہے بیماری کے دفع میں بھی اس میں مدد ہوتی ہے, اور یہ مجربات بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اسی طرح یہی صدقہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں انسان جب جائے گا تو اس وقت بھی قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ صدقہ بنے گا. آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب انسان آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا, لئی سبئی نہ ہوں ابئی نہ ہوں ترجمان, درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا, کوئی درمیان کا کوئی شخص نہ ہوگا, بلکہ براہ راست بات چیت ہوگی. تو ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا, ہر طرف اس کو جو اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کو عذاب اور آگ کے آثار نظر آتے ہوں گے. آپ نے فرمایا فتقوا النار ولو بشق تمرۃ, فتقوا النار ولو بشق تمرۃ, اگر دیکھو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو, چاہے ایک کھجور ہی صدقے میں دے دو, کھجور کا کچھ حصہ ہی دے دو, تھوڑی سی مقدار بھی صدقے میں دو, وہ دوزخ سے بچانے میں, دوزخ کے مقابلے میں بھی صدقہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے, اور قبر کے عذاب میں بھی رکاوٹ ہے, دنیا کی تکلیفوں میں رکاوٹ ہے, بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے. ان صدقۃ لتطفی غضب الرب, اللہ کے غضب کو ہٹانے کے لیے بھی صدقہ مفید ہے. تدفع میت تسو, بری موت سے بچانے کے لیے بھی صدقہ. یہ تمام احادیث کے حصے ہیں جو صدقات کے فوائد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہیں. تو بہرحال یہ وہ اعمال ہیں کہ دعا کے اہتمام کے ساتھ انسان ان اعمال کا بھی اہتمام کرے, اور ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں, بلکہ بچپن سے بھی بعض لوگ عادت کراتے ہیں بچوں کو کہ دیکھو صدقہ دیا کرو, صدقہ ایک ڈالر دے دیا, اچھا دیکھو صدقے میں ڈال دو, بچپن سے عادت ہو اور انسان کچھ نہ کچھ صدقات دینے کی عادت رکھے تو اس سے ہوتا ہے خیر و برکت بھی ہوتی ہے, پریشانیوں سے نجات بھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے آفات سے, بلیات سے محفوظ بھی فرمائے, اور جو اعمال اس کے لیے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اچھا یہاں ایک چیز بتانا رہ گیا, وہ بعض ساتھیوں نے وہاں پر پیچھے ایک سائن لگائی ہوئی ہے کہ مجلس کے لیے واٹس ایپ کا ایک گروپ بنا دیا ہے, کہ آئندہ مجلس ہوگی کب ہوگی, انشاءاللہ مجلس کا سلسلہ تو رہے گا ہر مہینے کے جو تھرڈ ویکینڈ ہوتا ہے اس میں, اور اس کے لیے کوئی خاص بات اگر بتانی ہوئی اس سے متعلق تو اس کے لیے ایک گروپ بنایا ہے. عام طور سے لوگ گروپ سے گھبراتے ہیں کہ بہت میسج آتے ہیں, لیکن اس میں عام لوگ گروپ اس میں کچھ ڈال نہیں سکیں گے, بس یہاں مجلس کا کے متعلق کوئی بات ہوگی یا اس سے متعلق کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس میں ڈالی جائے گی. جو بھی چاہیں تو وہاں سے پیچھے جا کر اس میں وہ اسکین کر کے اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. چادم کی مجلس کے نام سے وہ پیچھے گروپ بنایا گیا ہے.